حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ سيما أبي عبد الله الحسين الذي قتل بكربلاء عطشانا، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين محمد آل محمد صلوات. اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ مسلمان یا مومن دو قسم کے ہیں، ایک تو عام دین پہ چل رہا ہے، سالک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دین پہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن وہ شوق، وہ جذبہ، وہ عشق، وہ بے چینی، وہ ایک محبت کے ساتھ جو ایک حرکت ہے، وہ اپنے اندر اسے محسوس نہیں کرتا، اور اس کے مقابل میں ایک ایسا مومن ہے اور ایک ایسا مسلمان ہے جو ایک خاص شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایک خاص عشق کے ساتھ، کہ جب نماز میں انسان اور وہ مومن کھڑا ہوتا ہے اور قیام کے حالت میں، رکوع کے حالت میں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے جملہ کہ میں نے کل کے اس درس میں بھی اشارہ کیا اپنے عرائض میں، کہ آپ کی روح انتہائی وسیع ہے اور اتنے آپشن جس کے اندر خدا نے رکھ دیے ہیں کہ انسان اصلا شمار نہیں کر سکتا، کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے حقیقت کو ایک لفظ میں بیان کیا ہے، کہ مولا علی کے اسی قول کو دوسرے تعبیر کے، مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تو خود کو ایک جرم صغیر یا ایک چھوٹا جسم تصور مت کرنا وانت ودفیک العالم الاکبر، خدا نے عالم اکبر کو تیرے اندر سمو دیا ہے. انسان سمجھتا ہے میں ایک 6 فٹ 7 فٹ 5.5 فٹ کے ایک انسان ہوں، نہ، بلکہ امام فرماتے ہیں وانت ودفیک العالم الاکبر، خدا نے عالم اکبر کو تیرے اندر سمو دیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان عوالم کو کشف کرنے کی کوشش کی ہو، اپنے اندر سیر کرنے کی کوشش کی ہو؟ باہر کی دنیا کی ہم نے بڑی سیر کر لی، باہر کی دنیا کو بہت دیکھ لیا، باغات، پہاڑ، چشمے، صحرا، بڑے بڑے خوبصورت مناظر ہم نے دیکھ لی، لیکن کبھی آپ نے اپنے نفس کے اندر سیر کی ہے کہ خدا قرآن میں فرماتے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم جلد ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، ہم ان کے نفسوں میں بھی، ہم آفاق میں بھی اپنی نشانیاں اسے دکھائیں گے. ایک درود بھیجیں محمد آل. اسی لیے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ نماز بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے انسان اپنے اندر اس چھپے ہوئے صلاحیتوں کو ظہور دینے کے لیے، بروز دینے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے. اگر یہ صلاحیتیں اندر رہ جائے تو انسان کی عاقبت بھی ناقص ہے. یاد رکھیں آپ کی عاقبت اور آپ کی آخرت آپ کی معرفت اور علم کے مطابق ہے. جس قدر آپ کی معرفت، علم اور آپ کے نفس اور روح کے جو آپشنز خدا نے قرار دیے ہیں، جس قدر یہ ایکٹیو ہوں گے آپ کی آخرت اس قدر وسیع ہوگی، آپ کا بہشت اس قدر وسیع ہوگا، خدا کے ہاں آپ کی قبولیت اسی حساب سے ہوگی. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. اسی لیے فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُن تَرَى، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب انسان اللہ کے حضور میں قیام کرتا ہے، یہ نفس بھی بہت قوی ہے. کہ آج میں دوپہر کے درس میں اشارہ کر رہا تھا کہ انسان اس قدر وسیع موجود ہے کہ اس کے اپنے گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ تمام طاقتوں کے اوپر ہے، تمام کائنات اور ہستی کو اللہ نے خلق کیا ہے. ملا صدرہ انسان کی وسعت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس جملے میں اس نے سمو دیا ہے. اگر انسان خود کو سمجھنا چاہے یہ جملہ اس کے لیے کافی ہے. یہ جملہ اپنے اہمیت اور اپنے قدر کو ادراک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسان ہستی صغیر ہے. اللہ ہستی کی کتنی وسعت ہے؟ سائنس نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس ہستی کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے. یہ تو ابھی تو کہکشانوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. ہاں جی، جبکہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کا رب ہے اور عالمین کی تعداد کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اسی چاند، سورج اور شاید ٹیلیسکوپ کے ذریعے بعض کہکشانوں تک ہم نے کشف کیا ہو. ملا صدرہ انسان کی عظمت کے بارے میں اور انسان کی قدر قیمت اور انسان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ انسان ہستی صغیر ہے، یعنی تمام ہستی کی کاپی خدا نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا. اور یہ ہستی کیا ہے وہ فرماتے ہیں، یہ جملہ ان کا بڑا خوبصورت ہے، انسان ہستی صغیر ہے اور ہستی انسان کبیر ہے. اللہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد. بس اس شوق کو ایجاد کرنے کے لیے، اس لذت عبادت کو ایجاد کرنے کے لیے، اس خدا کی طرف حرکت کو ایک شوق کے ساتھ، ایک عشق کے ساتھ ایجاد کرنے کے لیے نماز بہترین وسیلہ ہے. کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہو جاؤ، نماز کے تکبیر سے لے کے سلام تک خدا نے اس کے اندر اسرار کو سمو دیا ہے. ہم ظاہری شریعت پہ بہت عمل کرتے ہیں، ظاہری شریعت کا اکثر کو علم ہے، توزیع المسائل میں وضو کا اکثر کو علم ہے، لیکن وضو کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا میں یہاں آپ کو ایک مثال سے کہ آپ کا ذہن نزدیک ہو، اگر دین کے ظاہر تک رہیں گے انسان کہیں نہیں پہنچے گا. دین کا ظاہر ظاہر ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سیڑھی ہے باطن تک پہنچنے کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ سمجھیں کہ انسان کو کس قدر اماموں نے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے. آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حج پہ بڑے لوگ گئے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اور یہ کنکری مارنا فقط حج پہ نہیں ہے، انسان کو چاہیے اپنے زندگی میں ہر لحظہ وہ حالت جنگ میں ہے. گناہ آئے کنکری مارو، شیطان آئے کنکری مارو، شہوت آئے کنکری مارو، حسد آئے وہ کنکری اس لیے ہے، تکبر آئے اس کو کنکری مارو، سستی آئے اس کو کنکری مارو. تین جگہوں پہ آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. امام کس طرح آپ کے ذہن میں اس معرفت کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح عبادت کے حقیقت تک پہنچنا ہے. ہم تین شیطانوں کو کیوں کنکریاں مارتے ہیں؟ شیطان ایک ہے لیکن یہ تین جگہوں پہ انسان کے لیے تجلی کرتا ہے، اور یہ تمام زندگی میں ہے. یہاں پہ بھی ہے، آپ جہاں پہ بھی ہوں، دکان پہ ہوں، مسجد میں ہوں، محراب میں ہوں، جنگ میں ہوں، دکان پہ ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، یہ تمام تینوں مرحلہ اس وقت بھی ہے. کیوں؟ لوگ تو جا کے شیطان کو کنکری مار کے آ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں، اس کے لیے ظاہر رہ جائے گا، اس حقیقت تک پہنچ. کیونکہ انسان کے لیے ایک نیت کا مرحلہ ہے جو سخت ترین مرحلہ ہے. یاد رکھ، نیت کا مرحلہ عمل سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت. جب آپ کوئی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان سب سے پہلے نیت پہ اٹیک کرتا ہے. مومن ہمیشہ حالت جنگ میں ہے. آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا، شیطان سب سے پہلے کیا کرتے، اس سے پہلے کہ یہ اس کام کو انجام دے، میں اس کی نیت کو، نیت کا خالص کرنا عمل کے خالص کرنے سے زیادہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے مشکلات کی وجہ نیت میں ہے. یاد رکھیں، نیت کو خالص کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا کہ میں فلان کام یا فلان نیک کام کروں گا، شیطان ہزاروں وسوسے آپ کے دل میں، کوئی خمس نکالنا چاہتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، فقیر ہو جائے گا، مال میں سے کم ہو جائے گا. خدا قرآن میں فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر والفحشاء، شیطان ہمیشہ آپ کو ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے اور فحشاء، یعنی ہمیشہ آپ کو اس کی طرف سوق دیتا ہے. خبردار مت کرنا، یہ نیت کا مرحلہ بہت اہم ہے، یہ سوچ کا مرحلہ بہت اہم ہے، ہم توجہ نہیں دیتے. اس لیے کل میں نے اشارہ کیا، جب اللہ متواتوائی سے پوچھا کہ اس راہ کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرے، تو انہوں نے کیا فرمایا، اپنے خیال کو کنٹرول کرو. اللہ اکبر، کیونکہ جو خیال میں آئے وہ انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایک شہوت انگیز منظر کو دیکھتے دل میں شہوت ابھرا، اثر کیا تو ابھرا، دل میں کیفیت محسوس کی. ایک خوفناک منظر کو دیکھ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، یہ اثر انداز ہے. اس لیے فرمایا آنکھوں کو کنٹرول کرو، اپنے کان کو کنٹرول کرو. جو اپنے آنکھ اور کان کو کنٹرول کر سکے، خدا اس کے باطنی آنکھ اور کان کو کھول دیتا ہے. ایک درود بھیجے محمد علیہ. ہزاروں اشکال ہو آپ کی نیت میں، نیت بہت اہم. انما الاعمال بالنیات، پیغمبر اکرم نے فرمایا عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. خدا نیت کے بیس پہ قبول کرتا ہے. بس یہاں نیت کی اہمیت کو میں اجاگر کرتا ہوں. نیت کو خالص کریں. جب تک نیت خالص نہ ہو عبادت میں خلوص پیدا, چونکہ عبادت اور عمل در حقیقت آپ کی نیت کے ظہور کا نام ہے عمل کے ذریعے. ایک شخص آیا مسجد کے پاس. اب آپ دیکھیں نیت کیا چیز ہے, نیت کی اہمیت کو پیغمبر اکرم کس طرح بیان فرما رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے انسان پہلے نیت کرتا ہے پھر اس عمل کو انجام دیتا ہے. جب تک نیت میں نہ آئے انسان اس عمل کو ظاہر نہیں کر سکتا, انجام نہیں دے سکتا. آپ صبح نماز کی نیت سے اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں نا. آپ روزے کی نیت سے سحر کے لیے اٹھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں نا. آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں تو حج کرتے ہیں. نیت بہت اہم ہے. ایک شخص آیا مسجد کے پاس. آپ یہ دیکھیں ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی اس نے. نیت کا مقام آپ دیکھیں, نیت لکڑی گاڑ دی زمین کے اندر اور مسجد کے اندر چلا گیا. دوسرا شخص آیا اس نے اکھاڑ دیا. تو یہاں یہ بحث ہو گئی کہ یہ عمل کیا ہے. ایک نے گاڑا دوسرے نے اتارا اکھاڑ دیا. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا دونوں بہشتی ہیں. اللہ نیت کا مقام دیکھیں. تو اصحاب حیران رہ گئے کہ ایک نے زمین میں اس کو گاڑ دیا ایک نے اکھاڑ دیا لیکن دونوں جنتی. اس لیے دیکھیں نیت کس قدر اہم ہے. لیکن ہم عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہیں, نیت کی طرف کم متوجہ ہے. فرمایا اس لیے کہ پہلے نے جب زمین میں اس لکڑی کو گاڑا اس کی نیت یہ تھی جو لوگ یہاں آئیں گے اپنے اونٹ اپنے سواری کو اس سے, اور دوسرے نے اس نیت سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ کہیں کسی کا پاؤں نہ لگ جائے گر نہ جائے. یہ نیت کا مقام بہت اہم ہے, نیت کو خالص کرنا بہت. فرمایا دونوں بہشتی ہے ورنہ دونوں کا عمل متضاد ہے. ایک نے گاڑا ہے ایک نے اکھاڑا ہے لیکن پیغمبر نے یہاں عمل کو نہیں دیکھا, یہاں ان کے اس نیت کو دیکھا کہ ایک کی نیت یہ تھی کہ لوگ اپنے سواری اس پہ باندھ دیں, دوسری کی نیت یہ تھی کہ لوگ. اسی لیے اس نیت کے بنا پہ یہاں یہ جملہ بہت اہم ہے. آپ کے اعمال کی قدر و قیمت آپ کی نیت کے قدر و. اسی لیے کیا فرمایا پیغمبر نے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, کہ خندق کے دن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ جس خلوص نیت سے مولا علی نے وہ ضربت ماری تمام ثقلین کی عبادت کو ان کی نیت کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا جائے, علی امیر المومنین کے اس نیت کے خلوص تک پہنچ نہیں سکتا. ایک درود بھیجو محمد علیہ وسلم. ورنہ کوانٹیٹی میں اگر ہم دیکھیں ایک ضربت ہے ثقلین جن و انس کی عبادت, کوئی امیر المومنین کی اس نیت کے خلوص تک نہیں پہنچ سکتا. خود مولا نے ثابت کیا جنگ میں جب اس دشمن سے لڑتے ہوئے اس کو گرایا اس کے سینے پہ چڑھے. یہ دیکھیں یہاں معلوم ہوتا ہے اخلاص کیا ہے, یہاں معلوم ہوتا ہے نیت کا مقام کیا ہے. اس نے گستاخی کی, مولا اس کے سینے پہ تھے اس نے گستاخی کی, اس کے سر کو قلم کر سکتے تھے لیکن اٹھے چکر لگائے میدان جنگ میں. اس کے بعد آ کے اس دشمن کو مارا. کسی نے کہا یہ نیت کا مقام ہے, یہ عمل کے خلوص کا مقام ہے کہ عمل کا خلوص نیت کے خلوص سے مربوط ہے. جب ضربت لگائی اسے ختم کیا کسی نے کہا عرض کی مولا کی خدمت میں کہ آپ پہلے ہی سے مار سکتے تھے. فرمایا جب اس نے گستاخی کی مجھے غصہ آیا. اللہ اکبر, اگر اس وقت میں اسے مارتا تو میں اس وقت خدا کے لیے نہ مارتا بلکہ اپنے نفس کے تشفی کے لیے مارتا. میرا یہ عمل خدا کے لیے, میں نے چکر لگائی میدان میں اس کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے آ کے خدا کے لیے. دیکھیں نیت مولا نے خالص کیا اپنے نیت کو, اس کے بعد اس کے سر تن سے سر کو جدا کیا. اسی لیے نیت کا مقام بہت اہم ہے. اکثر ہمارے بزرگ علماء انہوں نے اپنی نیت کو خالص کیا. اسی لیے کیوں کہا جب پیغمبر نے وہ اصحاب جنگ سے واپس آئے فرمایا تم ابھی جنگ اصغر سے واپس آئے ہو, جہاد اکبر ابھی تم پر. یہ نفس کے اندر ہمیشہ لڑائی ہے, ہمیشہ جنگ ہے, ہم ہمیشہ میدان جنگ میں ہیں. اور یہ عجیب جنگ ہے کہ اس جنگ میں دشمن خود آپ کا نفس ہے. اللہ, کبھی دیکھا ہے کہ انسان خود سے لڑے, اپنے خواہشات سے, اپنی شہوت سے, حسد سے, تکبر سے, فراڈ سے, دھوکے سے. اسی لیے جب کنکری مارتے ہیں شیطان, پہلے شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہیں؟ اس نیت سے کہ شیطان آ کے عمل میں, نیت میں آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کہ یہ عمل آپ سے ظاہر نہ ہو. سخت ترین مرحلہ ہے کیونکہ یہاں فیصلہ ہوتا ہے, یہاں تمام کاموں کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں, یہاں فیصلہ کرتے ہیں, یہاں کسی کام کے صحیح ہونے نہ ہونے کا آپ فیصلہ کرتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. ایک کام آپ نے کرنا ہو, آپ دیکھیں کبھی آپ کو رات کو نیند نہیں آتی سوچ سوچ کے میں یہ کام کروں یا, کس قدر اہم ہے یہ. ہزاروں خیالات آتے ہیں, ان خیالوں میں سینکڑوں شیطان کے القاعات ہیں آپ کی طرف اس کام سے روکنے کے لیے. اب انسان مومن نکل جاتا ہے نیت کے مرحلے میں, شیطان وہاں اس کو شکست نہیں دے پاتا. دوسرا مرحلہ آتا ہے جب آپ اس کام کو انجام دینے کی شروع کرتے ہیں. یہ ایک عام مبتلا بھی چیز ہے. ہاں, اولیاء الہی اگر ان مقامات تک پہنچے ہیں, ان امور کو انہوں نے توجہ کی ہے, رعایت کی ہے. اگر آپ ان امور کی طرف توجہ نہ کریں, رعایت نہ کریں, انسان کے لیے ان مراتب تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اللہ, اب انسان عمل کو انجام دینا چاہتا ہے, کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے, شیطان کو مرحلے نیت میں آپ نے شکست دے دی. اب دوسرا مرحلہ ہے جب آپ خود عمل کو شروع کرتے ہیں, یہاں شیطان آپ کو ریاکاری کی طرف. یہ سب سے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, کام کو اس طرح انجام دو کہ فلان کو بھی نظر آئے اور فلان کو بھی. سخت ہے. امام نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ یہاں شرک کا پہلو ہے. جب آپ کام کو کسی کو دکھانے کے لیے انجام دیں گے یا کسی کی خوشی کے لیے انجام دیں گے, تو آپ نے خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی. اس لیے امام کو یہاں ایک جملہ ہے, بہت سے لوگ, قرآن کی ایک آیت ہے کہ اکثر مومن ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. انسان کہتا ہے میں تو ایمان لایا ہوں, کیسے میں مشرک ہوں؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ اکثر مومن مشرک بھی ہیں, یعنی شرک خفی, نہ شرک جلی. شرک جلی میں تو یہ ہے کوئی دو اللہ کو مانتا ہے یا کوئی اللہ کے مخلوقات کو صاحب اثر جانتا ہے کہ خدا نے بنایا ہے, ان کے حوالے کر دیا ہے, یہ چلا رہے ہیں, یہ بھی شرک ہے. یہ دونوں قابل معافی نہیں ہیں. ہم اس کو تو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں ایک اللہ ہے, کام بھی سارا وہ کر رہا ہے, اس کے باوجود مشرک کس طرح. امام نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اکثر مومن ایمان نہیں لاتے مگر کہ وہ مشرک ہیں, تو امام نے فرمایا تمہارا یہ جملہ کہنا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہم کہتے ہیں نا عام زندگی میں کہ اگر یہ نہ ہوتا میرا یہ کام اصلا نہ ہوتا, اگر فلان نہ ہوتا میرا یہ کام نہ ہوتا. امام نے فرمایا یہ جملہ اس طرح نہ کہو, خدا کو یہ جملہ پسند نہیں ہے, کیونکہ صاحب اثر کون ہے؟ خدا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم. دنیا میں کوئی حرکت نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی انرجی نہیں, مگر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا کبھی اس طرح نہ کہو خدا کو یہ جملہ پسند نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے عام روزمرہ زندگی میں جب مشکلات کے شکار ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، پریشان انسان یہی کہتا ہے کہ فلانی جب تک نہ کرے میرا کام نہیں ہوگا، خدا کو یہ جملہ پسند، یعنی خدا ہی کہتا ہے، یعنی کام جیسے اس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ شرک ہے، امام نے فرمایا. اس لیے فرمایا مومن شرک کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ عمل کسی عمل کے لیے میدان میں آتا ہے تو اس تک اس کی امید دوسرے پہ ہے کہ جب تک یہ کہنا کہ جب تک آپ نہ کہیں میرا کام نہیں ہوگا. امام نے فرمایا خبردار جملے کو اس طرح ادا نہ کرنا. فرمایا یا ابن رسول اللہ، یہ تو عام لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں عام زندگی میں ہم لوگ، تو فرمایا ہم کس طرح کہیں؟ تو امام سعدی نے فرمایا جملہ ہمیشہ اس طرح کہو کہ اگر اللہ آپ کو وسیلہ قرار نہ دیتا، ایک درود بھیجے محمد آل محمد. ورنہ سب وسیلہ ہیں. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی پریشانی تم تک آئے، کوئی مشکل تم تک آئے، فلا کاشف لہو، کوئی بھی تم سے اس کو دور نہیں کر سکتا، مگر اللہ ہو، مگر وہ ذات، وہ خدا ہے جو تم سے اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے. وہ یورید کبھی خیر، یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. مشکل یہی کہ ہمارے اندر یقین نہیں ہے. وہ یورید کبھی خیر، اگر خدا آپ تک خیر کا ارادہ کرے، کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام دنیا بھی اس کو روکنا چاہے اس کو کوئی روک، خدا نے اپنی اس امداد کو دکھایا بھی ہے کہ خدا کیسے مدد کرتا ہے. حضرت یوسف کے لیے تمام دروازے بند تھے. ہم مشکلات کے شکار ہوتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، انسان جلدی گھبرا جاتا ہے. خدا جب مدد کرتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی، یہ جب ہم عمل انجام دیتے ہیں شیطان دنیا کے وسوسے ڈالتا ہے. یوسف کے لیے تمام دروازے کیا تھے؟ بند کمرے میں، سات دروازے ہیں، سات بند، دیوار سے تو انسان نہیں گزر سکتا، دروازے بھی بڑے بڑے. بعض لوگ کبھی ایسے مرحلے میں پھنس جاتے ہیں، وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے میں بند گلی میں، جیسے اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. اور خدا راستہ کھولتا ہی اسی وقت ہے جب انسان محسوس کرے کہ تمام راستے میرے لیے، ہمارے لیے راستے بند ہو گئے، لیکن خدا کے پاس ہزاروں راستے. یوسف نے کہا پروردگار اب میں کیا کروں، یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. خدا مدد کرتا ہے، خدا کبھی مومن کو تنہا، خدا نے کہا یوسف انہی بند دروازوں کی طرف. امام فرماتے ہیں کبھی اگر کسی چیز سے بہت ڈر لگے اسی خوف کی طرف. جب یوسف دروازے کی طرف دوڑا، آپ نے دیکھا اللہ نے دروازہ کھولنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، یہ جملہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. امام فرماتے ہیں اگر کبھی تمہارے سارے کام پھنس جائے، راستے بند ہو جائیں، زندگی کوئی راہ نہ ملے، یہ عام ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنے زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ میں بند گلی میں، تمام راستے بند ہو گئے ہیں، نا امیدی کے انتہا کو پہنچتا ہے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے انسان کے نفس کی. میں کہتا ہوں شیطان چاہتا ہے نا امیدی کو ایکٹیو کرے، اور اللہ چاہتا ہے امید کو. شیطان چاہتا ہے سستی ایکٹیو ہو، خدا چاہتا ہے چستی ایکٹیو ہو. شیطان چاہتا ہے شک ایکٹیو ہو، خدا چاہتا ہے یقین ایکٹیو ہو. ایک جنگ ہے ہمارے درمیان. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہا جو پرہیزگاری اختیار کرے اللہ، یہ عجیب ہے، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے تمام راستے اسے دکھا دیتا ہے. امام نے فرمایا اگر کبھی پھنس گئے مشکل میں کیا کرو؟ ایک کام کرے امام فرمایا، ذرا پاکیزگی اختیار کرو. انسان دیکھتا ہے راستے بند ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں یہاں ذرا اپنی نیت کو خالص کرو، پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، کوئی ایسا برا عمل اگر زندگی میں اسے چھوڑ دے, تھوڑا پاکیزگی امام فرماتے ہیں کیوں, تاکہ تمہارے لیے راستہ کھلے. جی اگر گانا سنتے ہو, خدایا میں پھنسا ہوا ہوں, میں اب گانا نہیں سنتا, راستے کبھی اس وجہ سے بند ہوتے. خدایا فلان برا شوق میرے اندر ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا ذرا پاکیزگی اختیار کرو تو اللہ تمہارے بھی مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. جہاز میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں ایگزٹ, جب اڑنے سے پہلے, ٹیک آف سے پہلے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہنگامی حالات میں, جہاز میں ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تو نکلنے کے راستے. فرمایا اگر تم نے تقویٰ اور پاکیزگی اختیار کی, فرشتے تمہیں ایگزٹ دکھائیں گے مشکلات سے نکلنے کا. ایک درود بھیجے محمد والا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, مخرج یعنی خروج کی جگہ, ایگزٹ کی جگہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دوسری بات یہ ہے, اور ایسی جگہ سے ہم تمہیں رزق دیں گے جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی رزق ایسا ملتا. ہم ہر چیز اپنے منصوبے سے سمجھتے ہیں, منصوبہ بناتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں اپنے منصوبے سے کامیاب ہو جاؤں گا. خدا کبھی ایسی جگہ سے آپ کو رزق دیتا ہے جہاں انسان کے وہم و گمان میں بھی. میں آیت اللہ میر باقری کے بھائی, وہ بھی میر باقری ہیں مفسر قرآن, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ بہلول سے سنا کہ وہ خود فرما رہے تھے کہ میں سفر حج میں تھا قدیم, آیت اللہ بہلول کو آغا رہبر نے اوجوبہ کہا. دیکھیں وہ نیت میں بھی خلوص پہ تھے, عمل میں بھی. مجھے یاد آیت اللہ بہلول 2005 میں فوت ہوا, میں ایران میں تھا اس وقت, ہم پڑھتے تھے, اور اس کی تمام جائیداد اور سرمایہ وہی ابا قبا ہے جو اس کے تن پہ, نہ کوئی گھر ہے. عجیب شخصیت تھی. ایک موچی بھی اسے آسا, میرے آیت اللہ بھی ہے آسا, میرے ساتھ بیٹھے بیٹھ جاتے, کوئی مرسیڈیز یا پیجاروں میں آتا ان کے ساتھ بھی, اجی آج میرے سے. وہ فرماتے میں سفر حج میں تھا, یہ سنے, اللہ جس کی نیت میں خلوص ہو, جو پاکیزگی اختیار کرے, خدا کس طرح اس کی مدد کرتا ہے. فرماتے میں ایک سفر حج میں تھا, پرانے زمانے میں البتہ یہ ہے, جب ابھی سڑکیں ذرا کچی تھی, گاڑیاں کم تھیں. ابھی تو ماشاءاللہ سفر حج میں آپ جائیں, دنیا کے وسائل مہیا ہیں, حاجی جلدی گھبرا جاتے ہیں, ذرا اے سی بند ہو جائے تو گھبراہٹ. حج تو قدیم لوگوں نے کیا, جب قدیم زمانے میں لوگ حج پہ آتے تھے, آدھے لوگ راستے میں ہی گرمی سے صحراؤں میں راستہ گھوم کر کے ختم ہو جائے. فرماتے ہیں میں سفر حج میں تھا, ائموں کی تعشی اور پیروی کرتے ہوئے میں بھی مدینے سے پیدل مکے کی طرف چل پڑا. امداد غیبی پروردگار مومن کے لیے ہے, مومن کے لیے کبھی راستہ بند نہیں ہے, مومن کے لیے بند گلی نہیں ہے, مومن کے لیے رکاوٹ دائمی نہیں ہے, مومن کے لیے راستہ ہمیشہ. فرماتے ہیں میں آیا, جب میں چل رہا تھا احرام میں نے پہنا اور مکے کی طرف پیدل, اللہ اکبر. آپ نے جو لوگ حج پہ گئے مکہ اور مدینہ کے درمیان راستوں کو دیکھا ہو, کس قدر گرمی ہے اور کس قدر کالے پہاڑ ہیں, انسان ان راستے میں آنے والے صحرا و پہاڑوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, وہ بھی عرب کی گرمی, وہ بھی سعودی عرب کی گرمی, کہ اس کی شدت سے پہاڑ بھی سیاہ ہو چکے ہیں, زمین بھی. وہ پیدل آئے اور فرماتے میں آتے آتے ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک آدمی تربوز اور خربوز بیچ رہا, خدا کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک تربوز لیا, اس کو کھایا, کھانے کے بعد اس کے چھلکوں کو پھینکا تو دیکھا نزدیک ایک خیمہ ہے, اس خیمے سے ایک حبشی عورت نکل آئی سیاہ. تو میں کچھ قدم چلا تھا, وہ عورت آئی, اس چھلکوں کو اس نے جمع کیا. تو میں نے سمجھے شاید بھیڑ بکری ہے, حیوان, ان کو کھلانے کے لیے جمع کیا ہوگا. تو وہ فرماتے میں نے دیکھا لیکن خیمے کے ارد گرد کوئی بکری, بھیڑ بکری, کوئی ایسا حیوان بھی نظر نہیں آتا. فرماتے میں ذرا حیران ہوا, ذرا کنجکاو ہوا کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا تو یہ خیموں میں لے گئی چھلکے کو, ایک سینی لے آئی چاقو کے ساتھ, اس کو کاٹنا شروع کیا, پھر اس کو دھویا پانی سے, پھر ایک بچہ بھی نکل آیا چھوٹا, اور دونوں نے کھانا. فرماتے مجھے جھٹکا لگا اور خود سے کہا کہ تو حج پہ جا رہا ہے اور اللہ کے مخلوق یہاں پہ چھلکے کھانے پہ. فرماتے میرے دل میں رحم آیا, میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے سعودی ریال میرے پاس تھے میں نے نکال کے اس عورت کو. جگر چاہیے, دل چاہیے, معرفت چاہیے. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ خدا مجھے تنہا, یہ یقین ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا, یہ یقین ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا. ہم تو اگر جیب میں پیسے فل ہوں اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں, اگر ذرا کم ہو جائے تو انفاق کرنے سے. جبکہ امام سعدی کیا فرماتے ہیں, انفاق اس وقت کرو جب تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہو. فرماتے سب دے دیا میں نے, کچھ بھی نہیں رکھا اپنے لیے. اس لیے تو راہبر نے فرمایا اور عجوبے دہ, آیت اللہ بہلول کو کہا یہ اس دہر کے عجوبہ ہے جو ہمارے سمجھ میں. فرماتے ہیں جب میں نے دیا وہ عورت خوش ہو گئی. اس بیابان میں جہاں ایک روپیہ بھی شاید ایک ریال بھی کوئی نہ گما سکے. فرماتے میں ابھی چند قدم چلا ہی تھا, جیب بھی خالی, ہاں جی, تو دیکھا پیچھے سے ایک بس آ رہی ہے. اللہ اس طرح مدد کرتا ہے. یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو. اے سی ہو, گاڑی ہو, پیسہ ہو, وہاں پہ انسان کو نہیں پتہ چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب انسان مشکلات کا, جب مشکلات کا پنجہ اس کے گریبان کو پکڑ لے, اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کا ایمان کتنا ہے, اس کا یقین کتنا ہے, اس کا توکل کتنا ہے اللہ پہ. فرماتے ہیں میں یہ گاڑی آگے گئی, رک گئی, بس تھوڑے پرانے زمانے کی بس, تو اس میں سے ایک شخص اتر آیا. اب وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بیابان میں آیت اللہ بہلول پیدل جا رہے ہیں. اب یہ تہران کا ایک بہت بڑا عالم تھا, اپنے مریدوں کے ساتھ بس میں تھا, یہ 35-40 لوگ تھے. کہتے میں اتر آیا, وہ عالم فرماتے کہ میں اتر آیا, آگے بڑھ کے میں نے آوا کے ہاتھ کو چوما, فرمایا آپ اس گرمی میں ادھر تشریف لائے بس میں ہمارے. اس وقت اس طرح سختی نہیں تھی کہ ابھی ہے, حج پہ جاتے ہیں پاسپورٹ لے لیتے ہیں گنتے ہیں, اس وقت آزادی تھی. فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں آ رہا ہوں, آپ لوگ جائیں پیچھے آ رہا ہوں. اب جب بس میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے عالم تہران سے اتنا بڑا فلان مسجد کا خطیب آغا کے ہاتھ کو چوم رہا ہے, وہ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی شخصیت. جب ہمارا عالم جھک کے اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے, یہ سب اتر آئے بس. تو فرمایا آغا آپ تشریف لائیں, اگر تشریف لائیں بہتر ہے, گرمی ہے. اب پیدل بھی انسان 460 کلومیٹر ہے مکے سے مدینہ, انسان پیدل بھی آئے تو شاید اس وقت ائمہ آتے تھے اونٹوں پہ پیدل 10-15-20 دن, آہستہ آہستہ انسان آئے. فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جب وہ آغا بس میں بیٹھنے لگے تو آغا نے اپنی جیب میں یا جو ان کے ساتھ تھا اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال کے آغا صاحب التماس سے دعا کی میرے آغا کے ہاتھ میں ڈال ہدیہ دیا. فرماتے ہیں جب آغا نے ہدیہ دیا وہ 35 لوگ لین میں لگ گئے, جو بھی آغا سے ہاتھ ملاتے کچھ نہ کچھ. وہ فرماتے ہیں اس بیابان میں جہاں پہ ایک روپیہ انسان کو ملنے کا گمان نہیں ہے, فرمایا جو اس عورت کو میں نے دیا تھا اس کا کئی گنا اللہ نے مجھے واپس کر دیا. ایک درود بھیجے محمد والا. یہ کیا ہے؟ جب نیت میں اخلاص ہو, جب عمل میں اخلاص ہو. اللہ نے ادھر فرمایا تم پاکیزگی اختیار کرو, میں تمہیں دوں گا, تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے, بڑی بڑی پارٹیاں بھیج دوں گا. تاجر لوگ ہیں, چاہتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں سے ہم کا رابطہ ہو. ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں. میرے دادا یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص نے ان سے کہا آغا صاحب کوئی ایسا عمل بتائے میں ہر صورت ہم رزق ہو, ہم کوئی پریشانی نہ ہے, ہم زندگی. آغا صاحب کا نماز اول وقت اللہ اکبر چھوڑ دو, بڑی بڑی پارٹی بھی آئے چھوڑ دو. یہ کہے بیٹھے رہیں یار مشکل ہے, اس کو اپنانا, تجربہ کریں. ایک دفعہ تجربہ کر کے تو دیکھیں ذرا نماز اول وقت. تو اس نے پکا باندھ لیا اپنے, اس کہا ٹھیک ہے جی میں نماز ہے. اب یہ مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے, تو اچانک آ سا بنوا دیا کسی پارٹی نے فون کیا بڑی کہ ہم آ رہے ہیں, اور دیکھا کہ ٹھیک وقت بھی کیا ہے, اور کہا کہ آپ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہاں انسان پھنس جاتا ہے, دنیا اور خدا کے, خدا بھی امتحان لیتا ہے. ہم جی بڑا ٹائم ہے ابھی, کوئی پارٹی کو آنے دو. مومن یہاں پتہ چلتا ہے, یہاں پتہ چلتا ہے اس کے اندر خدا پہ توکل اور اعتماد کا فنکشن ایکٹیو ہے یا وہ پھنس گیا. سر کجلانے لگا کیا کروں. اس پارٹی نے بھی ٹائم, خدا بھی کبھی ایسا امتحان لیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ نماز اول وقت کا پابند ہے, میں ذرا بیچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. ایک طرف بڑی پارٹی ہے فائدہ ہے, ایک طرف نماز ہے. سخت مرحلہ ہے کہ نہیں. یہ پھنسا رہا سوچتا رہا, اب ٹائم بھی دیا ہے, لیکن دوسری طرف سے اب اس نے وعدہ, یہ پریشان ہونے لگا کہ اب میں کیا کروں. جوں جوں نماز کا وقت نزدیک آتا ہے دل میں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن یہ اچانک اٹھا نماز کے لیے چلا گیا, بیٹے سے یا جو تھا اس سے کہا تم ڈیل کرو اب جو ہو دیکھا جائے گا. یہ نماز کے لیے آیا, نماز نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو دیکھا ابھی وہ پارٹی نہیں آئی تھی, اور فون کر کے خود اس سے معذرت کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں لیٹ ہو گئے, ہم آ رہے ہیں کچھ اور پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ. ایک درود بھیجے محمد والا. جو خدا کے لیے اپنا وقت رکھے, جو خدا کو اہمیت دے, جو خدا کے حضور سے اول وقت حاضر ہو, کیسے ممکن ہے خدا اس کو تنہا چھوڑے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ اکبر کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہو اور زندگی میں خدا اس کو تنہا چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے دوسرا مرحلہ بہت سخت ہے. جب آپ عمل کو شروع کرتے ہیں تو شیطان کو آپ دوسرے مرحلے میں کہیں گے. نیت میں تو آپ نکل گئے, کامیاب ہو گئے, آپ نے اس کو روکنے نہیں دیا, وسوسہ ڈالنے نہیں. آج کل یہ علماء, یہ سائیکولوجسٹ کتنے کامیاب ہیں دنیا میں, اس طرح یوروپ امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور قرآن نے جا بجا طور پر نفسیات کے بارے میں اور علماء اخلاق میں سب یہی بتایا ہے. یقین کیا ہے؟ وہی نفس کی کیفیت ہے. تسلیم کیا ہے؟ وہی نفس کی کیفیت ہے. رضا کیا ہے؟ وہی نفس کی کیفیت ہے. وہی نفسیات ہے. 80% دین وہی آپ کے نفسیات سے مربوط ہے. اصل خود اسلام بھی ایک نفسیاتی کیفیت ہے آپ کی. کہ ابھی کبھی اس کی شرح کروں گا آگے آگے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کو شروع کرتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالنے کی دکھاؤ دکھاؤ لوگوں کو، ہاں جی ریاکاری، اللہ اکبر، پتہ کہ دوسروں کو پتہ چلے، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ دوسرے لوگوں کو علم ہو کہ یہ کام کسی کے ساتھ، میں کبھی مثال دیتا ہوں، ہاں جی انسان کسی کے گھر جا رہا ہے، بہت شیطان بہت دقیق ہے، یاد رکھیے بہت دقیق ہے، ایسی جگہوں سے یہ گھستا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ انسان کسی کے گھر عیادت کے لیے جا رہے ہیں، مریض کے ساتھ دوست ہے، 3-4 کلو مالٹا لیا، کیلا لیا، اس کے ہاتھ میں دوست نے پکڑ لیا، جی آغا صاحب مجھے دے دیں، میں آپ ذرا تکلیف میں اٹھاتا ہوں، آپ اٹھا کے دوست کے گھر پہنچے تو ظاہری بات ہے وہ دوست کو دے گا، یہ لے، اب دوست سمجھتا ہے کہ یہ لے کے آیا ہے، سخت ہے کہ نہیں، خریدا میں نے ہے، اب دوست نے دیا ہے اس کو، وہ سمجھے گا کہ آغا صاحب خالی ہاتھ آ گئے، دوست وہاں، انسان اب یہاں ہے کہ یہ بتاتا ہے یا نہیں، شیطان بڑا بس دکھاوا، بتانا میں نے یہ کام کیا ہے، جی حاجی صاحب آ رہے تھے، بس میں نے کہا کچھ کیلا مالٹا بھی آپ کے لیے لیا ہوں، تو حاجی صاحب نے زحمت کی پکڑ لیا، وہ اندر شیطان وسوسہ، یہ بہت، ایک پنکھا لگاتا ہے 7 نسلوں کے نام اور نیچے کاروبار بھی لکھ دیتا ہے، موبائل نمبر بھی، کہ بہترین کوالٹی کے اس کے لیے ہم سے رجوع کریں، ہاں جی بہت دقیق ہے شیطان۔ اس لیے ریاکار کے نشانیوں میں امام نے کچھ نشانیاں بیان کی، یہ ریاکاری بہت کام خراب کرتی، اس لیے ایک عجیب جملہ ہے امام سے، کہا اگر قیامت کے دن فقط ایک خالص عمل مل جائے کہ جس میں غیر خدا شریک نہ ہو، ایک کام جو فقط آپ نے خدا کے لیے، حتیٰ کسی غریب کو دیتے وقت یہ نہ کہ یہ خوش ہو جائے، یہ بھی نہیں، خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مشکل ہے ہاں، لیکن کوشش کریں، میں نے اس لیے اشارہ کیا، زندگی میں کوشش کریں ایک خالص عمل ہم کس کے لیے انجام دے، 80 سالہ زندگی میں 2 رکعت یا کوئی خالص عمل فقط اللہ کے لیے 100% انجام دیا ہو انسان کی نجات کے لیے، وہ خالص عمل کیا کرے گا؟ آپ کے باقی ناخالص عمل کو بھی خلوص میں بدل دے گا۔ ایک درود بھیجے محمد و آلہ، کبھی دیکھا ہے؟ اگر مثال دیتا ہوں، کتا نجیس حیوان ہے، یہ کان میں گر جائے نمک کے کس میں بدل جاتا ہے؟ نمک میں بدل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ کبھی ہمارے خالص عمل کی کیفیت اور عظمت بہت زیادہ ہے خدا کے ہاں، کیونکہ خدا دیکھتے ہیں اس نے 100% میرے لیے انجام دیا ہے، اس قدر خالص کام کی عظمت عظیم ہے کہ خدا آپ کے باقی ناخالص عمل کو بھی اس خالص عمل کا اثر، یہ مرحلہ۔ اس لیے ریاکار کی کچھ نشانیاں ہیں، بس جمع کروں کہ نیت کا عمل بہت اہم ہے، اپنے نیت کو خالص کرو، کوئی سلام کہے فوراً بری چیز کی طرف ذہن نہ جائے، ہاں جی سلام کیا ہے، کوئی غرض ہے، آج آیا ہے، کوئی کام ہے، یہ رشتہ دار کہاں سے آ گیا، انسان فوراً شیطان اس کے ذہن میں نیت کو خراب کر۔ اور عمل میں ریا، جب عمل شروع کرو ریا کی، یا نماز شب پڑھو، کافی لوگ ہیں ان کو پتہ چلے میں نماز، اصل ریاکار کی نشانیوں میں سے یہ ہے، چاہتا ہے ہر کام میں لوگ میری تعریف کریں، یہ ریاکار کی نشانیوں میں، اور اگر اس کی تعریف نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، یہ ریاکار کی نشانی، جو کام ہو اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے لوگ اس میں میری کیا کریں، یہ ریاکار کی نشانی امام نے فرمایا۔ ایک اور نشانی جو اس سے کیا فرمایا، جب خلوت میں عمل کرتا ہے بہت سستی سے عمل کرتا ہے، ریاکار کی نشانی، تنہا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو بڑے سستی کے ساتھ، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں بڑے چستی کے ساتھ کام کو انجام دے، اور ایسا ادھر لے آؤ اتنے رکھو فلان ادھر آ، چستی آ جاتی، ایک اچانک ایک نشاط سے وہ اپنے اندر، اور یہی جب تنہا کمرے میں ہوتا ہے سریوں کر رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں ابھی کرتے ہیں، لیکن جب رش میں ہو لوگ ہو وہاں ایک بجلی سی ایک چمک اس کے اندر، تیز تیز پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کس کی نشانیوں میں سے ہے؟ ریاکار کی نشانیوں میں سے۔ ایک تو چاہتا ہے ہر جگہ لوگ اس کی تعریف کریں، تعریف نہ کریں تو ناراض ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے یہ صفت ہمارے درمیان ہو، خدا نہ کرے یہ کیفیت ہمارے درمیان ہو کہ اگر لوگ ہماری تعریف نہ کریں ہم ناراض ہو جائیں، بلکہ بالو پنچر ہو جاتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ جب خلوت میں انجام دیتا ہے تو بہت چستی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن جب سب دیکھ رہے ہوں بہت چستی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے، بس میں جمع کروں۔ اور انشاءاللہ تیسرے منزل کو کل ذکر کروں گا، نیت کو خالص کریں۔ خدا اکثر جزا نیت کے بیس پہ دیتا ہے، شیطان کو اس نیت میں داخل ہونے نہ دیں، بہت سخت مرحلہ ہے، کیونکہ آپ جب سوچتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا ایک سوچ کے ساتھ دس سوچیں آتی ہیں، اور یہ ہر کوئی نہیں تشخیص دے پاتا کہ یہ میں سوچ رہا ہوں یا شیطان مجھے القا کر رہا ہے۔ کہ ایک مجلس میں اشارہ کروں گا کہ ہمارے اندر جو آوازیں آتی ہیں مختلف عقل میں، سوچ میں، دل میں، ہم کیسے تشخیص دیں کہ یہ آواز خدا کی طرف سے ہے یا سب ہی یہی میں ہے، اندر ہے، اندر کی اس کیفیت کو کنٹرول کریں تو آپ کہیں سے۔ اور اس خلوص کو شہداء کربلا نے اپنی زندگی میں دکھا، خالص ترین لوگ تھے نیت میں بھی اور عمل میں بھی، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، پورے وجود سے اللہ کو انہوں نے درک کر لیا تھا۔ امام نے شب عاشور ان کے مقامات انہیں دکھا دیا۔ ہم بھی انتظار میں ہیں اس وقت کے کہ ایک دن فرزند زہرا مہدی تشریف لائے اور ہمیں ہمارا مقام دکھے۔ فرزند زہرا کے معیت میں ہم آگے بڑھیں، اور یہ دور بھی جس میں ہم ہیں واقعاً بہت سخت دور ہے، اخلاص بہت سخت ہے، خالص عمل انجام دینا بہت سخت ہے۔ کوفک سے بہت خط آئے امام کو کہ ابن رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، اگر میں یہ جملہ کہوں تو میں نے غلط نہیں کہا، ہمارے 11 اماموں کے شہید ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نیتیں خالص نہیں تھیں، اگر نیت خالص ہوتی ممکن نہ تھا زمانے کا امام شہید ہو جاتا، نیتوں میں ڈر تھا، خوف تھا، لالچ، اس وجہ سے بک گئے، اس وجہ سے رہ گئے، اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، وقت کا امام تنہا رہا۔ جب بہت خط آئے امام کو کوفے سے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائے، فصلیں پک چکی ہیں، میوے تیار ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، سبزہ ہے، یہ اشارہ تھا کہ ہر چیز تیار ہے، تو امام نے مکے سے اپنے سب سے قابل اعتماد شخص خط میں لکھا، میں اپنے بھائی، چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے اور سب سے قابل اعتماد شخص مسلم ابن عقیل کو آپ لوگوں کی طرف بھیجا۔ عزادار مسلم کوفے میں آتا ہے اور کوفے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہزاروں لوگ، 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ فرزند زہرا ہے، چاچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، داماد ہے امیر المومنین کے، اور عقیل کے بچوں کے ماموں ہیں امام حسین عجل اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آئے کوفے میں آئے, کوفے کے حالات کو اپنے ہاتھ میں لیا. یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کوفے کی طرف, جب حالات خراب ہوئے کہا بصرے کے علاوہ کوفے کو بھی اپنے ہاتھ میں لو. عزاداروں, یہ کافی تاریخ ہے, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, بہت سے علماء میں بیان کرتے ہیں. جب ہانی کو گرفتار کیا کہ آج ہم جب کوفے جاتے ہیں مسجد میں, تو ہم نے دیکھا ہوگا مسلم ابن عقیل کی قبر بھی ہے اور ہانی ابن عروہ کی قبر بھی ہے, وہاں بھی ہم زیارت کرتے ہیں, کیونکہ سفیر حسین کو جگہ ہانی نے دیا. اسی وجہ سے ابن زیاد نے ہانی کو بلایا کسی بھی طریقے سے اور ہانی کو گرفتار کیا, تو مسلم تمام کوفے کے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچا اور ظہر سے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا کہ جب تک ہانی کو رہا نہ کیا جائے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. عزاداروں, آپ ابن زیاد اپنے تمام اس کے طور طریقے استعمال کیے اور لوگوں میں یہ پیغام پھیلا دیا کہ شام سے ایک عظیم فوج آ رہی ہے اور کوفے کا کوئی بھی بچ نہیں سکتے. شام کے فوج کا نام سن کے سب ڈرتے تھے. عزاداروں, ظہر کا وقت تھا, اس کے پروپیگنڈا کرنے والے جاسوس لوگوں کے بیچ گھس گئے, خبریں پھیلنا شروع ہوئی, ایک ایک کر کے لوگ جانا شروع ہوئے, عورتیں آ کے اپنے شوہروں کو لے جاتی, بہن آ کے بھائی کو لے جاتی. شام کا وقت ہوا, مسلم مسجد میں آیا, نماز ادا کی. مغرب کے نماز کے بعد مسلم نے دیکھا لوگ آدھے رہ گئے, اور نماز عشاء کے بعد جب مسلم نے مڑ کے پیچھے دیکھا کوئی بھی باقی نہ تھا, یکا و تنہا ہے مسلم ابن عقیل, لیکن قمر بنی ہاشم کی طرح مضبوط ہے مسلم, توکل اللہ پہ ہے. سخت امتحان کا وقت اب شروع ہے مسلم کے لیے, امتحان اور ابتلاء مسلم اب شروع ہے. کربلا میں جس طرح بھی ہو سب تھے, 72 تھے, لیکن یہاں اس کربلا میں مسلم تنہا ہے. عزاداروں, مسلم مسجد سے نکلتا ہے, رات کی تاریکی ہے, چلتے چلتے ایک دروازے پہ پہنچا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا, دیکھا ایک عورت باہر ہے, گھر کے باہر انتظار کر رہی ہے, بار بار دیکھتی ہے, مسلم پہ نظر پڑی تو کہا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے, اپنے گھر جائے. تو عزاداروں, مسلم نے کہا اگر ہو سکے مجھے ایک گلاس پانی دیا جائے. عزاداروں, وہ پانی لے کے آئی مومنہ عورت, مسلم نے پانی پیا, وہیں پہ بیٹھا رہا. اس خاتون نے پھر کہا میں نے آپ سے کہا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ اپنے گھر جائیں. تو عزاداروں, مسلم نے ایک جملہ کہا کہ میں یہاں پہ پردیسی ہوں, میرا یہاں کوئی نہیں ہے. عزاداروں, کہا آپ کون ہیں؟ تو مسلم نے کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. عزاداروں, یہ سننا تھا اس عورت کے دل میں خوشی سے آئی کہ حسین کا سفیر میرے دروازے پہ ہے. عزاداروں, مسلم کو اندر لے کے آئی مسلم کی خدمت کی. بس میں خلاصہ کروں, عزاداروں اس کا بیٹا گھر آیا, لالچی تھا, ابن زیاد نے رقم رکھ دی کہ اگر کوئی مسلم کی خبر دے اسے اتنا انعام دیا جائے گا. اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے لیے فخر ہے, میں تجھے خوشخبری دینا چاہتی ہوں. کہا ماں کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا سفیر حسین ہمارے گھر میں ہے. عزاداروں, یہ لالچی تھا, ابن زیاد کے قصر کی طرف گیا. اب مسلم نماز صبح ادا کر چکے اور خواب میں بھی دیکھا کہ امیر المومنین فرما رہے تھے مسلم جلدی ہماری طرف آ جا. عزاداروں, مسلم تیار ہے, صبح گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. عزاداروں, اس خاتون نے کہا مومنہ کہ مسلم ابن زیاد کی فوجیں باہر ہیں, آپ گھر سے باہر نہ جائیں, لیکن سلام ہو مسلم پر. مسلم نے کہا میں اس گھر کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دوں گا. عزاداروں, باہر نکلا, کافی جنگ کی مسلم نے عزاداروں, لیکن مسلم ان کے قابو میں نہ آیا. ابن زیاد کے پاس گئے, کہا اور فوج بھیجو. تو ابن زیاد نے کہا ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے میں نے اتنی فوجیں بھیجی. کہا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا ایک فرد ہے, یہ امیر المومنین کا بھتیجا ہے. عزاداروں, کافی جنگ کی مسلم نے, کافی لوگوں کو واصل جہنم کیا, لیکن مسلم کو گرفتار کر کے قصر میں لایا گیا. کس حال میں؟ کہ مسلم کے پیشانی سے بھی خون بہہ رہا تھا, لبوں سے بھی خون بہہ رہا تھا. عزاداروں, مسلم کو لایا گیا اور مسلم نے کہا اگر ہو سکے مجھے پانی پلایا جائے. عزاداروں پانی لایا گیا لیکن مسلم نے جب پانی پینے کی کوشش کی تو خون کے قطرے اس پانی میں گرے. دو تین دفعہ پانی لایا گیا لیکن مسلم نہ پی سکا تو مسلم نے کہا اب شاید میری تقدیر میں پانی پینا نہیں ہے. عزاداروں اس لعین نے کہا کہ امیر کو سلام کرو تو مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے. عزاداروں کافی گفتگو ہوئی. ابن زیاد نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. مسلم تیار تھے کہا فقط مجھے وصیت کرنے دو. عزاداروں عمر سعد آیا. عمر سعد سے وصیت کی کچھ وصیتیں یہ تھی. ایک تو یہ کہ جب سے میں آیا ہوں 700 درہم کا میں مقروض ہوں, میری ایک تلوار اور زرہ بیچ کے یہ قرض ادا کر دینا. دوسرا یہ ہے جب میں آیا میرے 2 بچے میرے ساتھ تھے, اگر ہو سکے میرے ان بچوں کو مدینہ چھوڑ کے آنا. تیسری وصیت یہ ہے میں نے حسین کو خط لکھا تھا کہ کوفے کی طرف آئے, لیکن حسین کو یہ پیغام دینا کہ اب کوفے کی طرف نہ آئے, کوفے کے لوگوں نے وفا نہیں کی ہے. عزادار مسلم کو قصر العمارے پہ لے جایا گیا. مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. عزاداروں حسین کے ہر اصحاب اور ہر ماننے والے کی آخری عمل 2 رکعت نماز ہے. عزاداروں نماز پڑھنے کے بعد مسلم نے حسین کی طرف رخ کیا جس طرف سے امام حسین آ رہے تھے اور ایک جملہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول ہو. عزاداروں مسلم کا سر تن سے جدا کر کے جسم کو نیچے پھینکا گیا. یہ خبر کس طرح امام حسین تک پہنچی؟ جب امام آ رہے تھے کوفے کی طرف ایک مقام پہ دیکھا 2 لوگ کوفے سے آ رہے ہیں, فرمایا ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ. عزاداروں ان دونوں کو لایا گیا. امام نے پوچھا کوفے کی کوئی خبر ہے, مسلم کی کوئی خبر ہے؟ یہ دونوں خاموش سر جھکا کے بیٹھے رہے. امام نے جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے کہا جب ہم کوفے سے آ رہے تھے مسلم کو گلی کوچوں میں گھسیٹا جا رہا تھا, مسلم کا سر میزے پہ بلند تھا. عزاداروں یہ سننا تھا امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون, بلند آواز میں گریا کیا, اٹھ کے خیموں میں آئے جہاں پہ بیبیاں ہیں. عزاداروں مسلم کے دونوں بیٹیوں کو بلایا امام نے. عزاداروں اپنے پاس بلایا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا. بچیاں سمجھ گئیں کہ یہ پیار کرنا معمولی نہیں ہے, اس طرح تو یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. عزاداروں فرمایا ماموں کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ فرمایا آج سے میں تمہارا باپ ہوں, علی اکبر تمہارے بھائی ہے, سکینہ تمہاری بہن ہے. عزاداروں حسین کی 3 سالہ بیٹی نے اس منظر کو دیکھا تھا, ایک یتیم کے ساتھ کس طرح پیار کیا جاتا ہے, کس طرح تسلی دی جاتی ہے. عزاداروں عصر عاشورا جب خیموں کو آگ لگی ہے, ایک بچی ہے دامن میں آگ لگی ہے, کان سے خون بہ رہا ہے. حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں آگے گیا, بچی ڈر گئی, کہا آگے لانا میں علی کی بیٹی ہوں, ہاتھ نہ لگانا. کہا بیوی میں آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. بیٹی کو کچھ سکون ہوا, عزادار دامن کی آگ بجھا دی. بیٹی نے اس بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا, اے بزرگ یہ بتا نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ کہا بیوی آپ نجف کیوں جانا چاہتی ہے؟ فرمایا اپنے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شکایت کروں گی کہ ہماری چادریں چھین لی, ہمارے کانوں سے پانی آج. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ایک توسل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کا, بہت سے مریض ہیں اس وبا کے شر سے نجات کے لیے. یہ اب نتیجہ لینے کا وقت ہے. محفل امام مجلس امام حسین میں آپ تھے, ذکر امام حسین میں اور متوسل ہوتے ہیں امام حسین سے، اپنے تمام حاجات کو اپنے دل میں تصور کر کے، خصوصاً اگر کوئی بڑی مشکل ہے، ہر مجلس کے اختتام پہ یہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. یا عبد اللہ، یا حسین ابن علی، ایہا الشہید ابن رسول اللہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. تمام مریضوں کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. بڑی بڑی حاجتوں کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. پروردگار تمام گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، گناہوں کے اثرات سے ہمیں نجات عطا فرما. خدایا موت کو جلدی لانے والے گناہوں کو معاف فرما، تمام دردوں سے غموں سے نجات عطا فرما. پروردگار اپنے خزانوں کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے رحمت کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے. پروردگار تمام مریضوں کو اس جمع میں حاضر میں کوئی مریض ہے اسے شفا عاجل عنایت فرما، جو تنگی رزق میں ہے وسعت رزق عنایت فرما. آفات آحاد بلیات خطرات حوادث لا علاج صعب العلاج اور مہلک بیماریوں سے ہماری اولاد اور مومنین کی حفاظت فرما، جن کے پاس گھر نہیں وسیع گھر عنایت فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو بہترین مستقبل عنایت فرما. ملک عزیز پاکستان اور عالم اسلام کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما. اس وبا سے، اس بیماری سے عالم انسانیت کو بحق حسین نجات عطا فرما. پروردگار اس جمع حاضر میں جو بھی آزادار ہیں، ماؤں بہنوں میں جو بھی آزادار ہیں، خدایا ان کے تمام حاجات کو روا فرما. شفاعت حسین دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کے اموات، بانیان مجلس کے اموات کو غریب رحمت فرما. خدایا ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما. ہم سب کو اربعین کے دن کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.